أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين. نان النقطے کے حوالے سے ایک طویل گفتگو اس درس میں بیان کی گئی، جیسا بارہا اس کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ دین اسلام میں چار گروہوں کا نان و نفقہ انسان پر واجب ہوتا ہے. پہلا بیوی کا نان و نفقہ، دوسرے اپنے عزیز و اقارب کا نفقہ، تیسرے جانوروں کا نفقہ اگر جانور پال رکھیں، اور چوتھے اگر کوئی شخص اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کی جان کو خطرہ ہو تو اسے جو کھانے پینے کی چیزیں دینا پڑیں گی وہ سارے مسلمانوں پر واجب ہے. چونکہ قریب قریب ساری تفصیلات آپ کے سامنے اس عنوان کے حوالے سے بیان ہو چکی ہیں، اختتامی طور پر کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جن کا آج تذکرہ کرنا ہے، اور آج یہ عنوان مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کے بعد معلوم نہیں ہے کہ پیر کے دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا یا منگل کے دن سے. ایک امکان یہ ہے کہ منگل کے دن سے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا. رمضان کے مہینے میں عام طور پر روزے سے متعلقہ مسائل تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں یہی مسائل سب سے زیادہ مناسب ہیں. مگر چونکہ طلبہ کے سامنے یہ درس ہو رہا ہے، اگرچہ یہ درس باقی افراد بھی سن رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے کہ ایک بڑی تعداد یہ درس سن رہی ہے، اکثریت ان لوگوں کی ایسی ہے کہ جو عام طور پر مسائل سے واقف ہوتے ہیں، تو رمضان کے جو عمومی مسائل ہر سال بیان ہوتے ہیں ان کا تذکرہ تو ہوتا ہی ہے. قرآن و حدیث اکیڈمی کی جانب سے بطور خاص پی سی این پر روزانہ ایک مسئلہ چلانے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے، جہاں قریب قریب روزانہ آپ کی ٹی وی کی اسکرین پر پٹی آتی ہے، اس میں ایک مسئلے کا تذکرہ ہو جاتا ہے، وہ بھی سارے روزوں سے متعلقہ مسائل ہیں. مزید رمضان کے مہینے میں بھی اسی طرح کے مسائل انشاءاللہ روز ایک مسئلہ پی سی این پر اسی انداز سے جو پٹی چلائی جاتی ہے اس میں اس کا تذکرہ آتا رہے گا. چنانچہ میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ماہ رمضان میں بجائے اس کے کہ رمضان کے مسائل کا تذکرہ کیا جائے، جو بہت ہوتا ہی ہے اور لوگ سنتے بھی ہیں، اب صدقے کے مسائل کا تذکرہ شروع کریں گے. چنانچہ پیر کے دن سے ایک نیا عنوان شروع ہوگا، صدقے کے مسائل. عام طور پر صدقے کے حوالے سے جتنی باتیں لوگوں نے سنی ہوتی ہیں وہ ہیں اپنی جگہ پر، لیکن جیسا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ سارے مسائل عام طور پر صدقے کے بھی کسی مقام پر بیان نہیں ہوتے. چنانچہ تفصیلات کے ساتھ، اگرچہ وہ چیپٹر بہت مختصر ہے، مگر پھر بھی جس طرح سے تفصیل کا یہاں خیال رکھا گیا ہے، کم از کم دو تین دن تو لگ ہی جائیں گے صدقے کے مسائل بیان کرنے میں. تو پیر سے انشاءاللہ جو عنوان شروع کیا جائے گا اور جو آپ کے سامنے آئے گا صدقے کے مسائل کا ہوگا. آج یہ آخری درس ہے نان و نفقے کے حوالے سے. اب تک جو بات آئی اس میں کل اختتامی طور پر ایک سوال آ گیا تھا کہ اگر انسان مر رہا ہو اور دوسرے کا مال اسے کھانا پڑ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اس کے پاس نجس کھانے والی چیز ہے، تو ایک طرف نجس کھانا کھانا بھی حرام ہے، دوسری طرف دوسرے کا مال کھانا بھی حرام ہے، تو ہیں تو دونوں ہی حرام کام، مگر یہاں اس موقع پر کس کو ترجیح دی جائے؟ نجس کھانا کھانے کو ترجیح دی جائے یا دوسرے مسلمان کا مال ہڑپ کر جانے کو ترجیح دی جائے؟ کس کو ترجیح دی جائے؟ سوال اگرچہ نجس کے حوالے سے تھا، لیکن آج جو مسئلہ شروع ہو رہا ہے فقط نجاست کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ ایسا نجس کھانا کہ جو مردار ہے، میت ہے اور میت کا گوشت کھانا پڑ رہا ہے, تو ایک طرف مردار ہے مری ہوئی مرغی ہے مثلا, اور دوسری طرف کسی مسلمان کا مال ہے, تو یہ شخص مری ہوئی مرغی کھا سکتا ہے اور اپنی جان بچا سکتا ہے, تو کیا اس کو مری ہوئی مرغی کھانا چاہیے یا دوسرے مسلمان کا مال کھانا چاہیے جو مردار نہیں ہے, جائز ہے حلال ہے, مگر چونکہ دوسرے مسلمان کا ہے لہذا اس کے لیے اگر چاہے مرنے والا ہے اس کے لیے دوسرے مسلمان کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا جائز نہیں ہوتا. یہاں یہ بات بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر دوسرا مسلمان اس کی اجازت دے دیتا ہے کہ آپ کھائیے تو بات ہی ختم ہو گئی, تو مسئلہ ختم ہو گیا. لیکن اگر صورتحال ایسی ہو کہ ہم اسے اجازت لے ہی نہ سکتے ہوں, وہ ہے ہی نہیں وہاں, اس کی غیر موجودگی میں اس کا مال کھا جانا چاہیے یا اس کی غیر موجودگی میں مردار کھانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ نہیں وہ موجود ہے مگر وہ نہیں دے رہا تو کیا کرنا چاہیے؟ پھر زبردستی سے چھین کے کھانا چاہیے یا نہیں ہے مری ہوئی مرغی کھانا چاہیے, کیا کھانا چاہیے؟ یہ ہے آج کا مسئلہ کہ جو جہاں انسان بالکل اضطراری کیفیت میں آ گیا ہو تو اس کی ذمہ داری دینی اعتبار سے کیا مقرر کی گئی ہے. مسئلہ نمبر 469, اذا دار امر المستر بین العقل من المیتۃ مثلا و عقل طعام الغیر, جب کوئی ایسی صورتحال میں دو چار ہو جائے کہ یا تو وہ مری ہوئی مرغی مری ہوئی بکری مثلا اس کا گوشت کھانا پڑ رہا ہے اس کو, یا دوسرے مسلمان کا مال کھانا پڑ رہا ہے, فہل یجوز لہ عقل المیتۃ اذا کان المالک غائبا, تو کیا اس شخص کو یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کا مال کھا جائے جبکہ وہ موجود نہیں ہے, سامنے موجود نہیں ہے کہ اسے پوچھیں تو پتہ چلے کہ اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے, وہ موجود ہی نہیں ہے, تو کیا ایک طرف مردہ مرغی پڑی بھی ہے اور دوسری طرف دوسرے مسلمان کا مال پڑا ہے مگر وہ موجود نہیں ہے, فلم یتیسر لہ الاستذان منہ فی اکل طعامہ, وہ موجود نہیں ہے لہذا اسے اجازت ہی نہیں دے سکتے, کوئی راستہ نہیں اسے اجازت دینے کا کہ اس کا مال کھائیں یا نہ کھائیں, تو کیا اس کو مردہ مرغی کھانا چاہیے یا مردہ کوئی بھی چیز کھانا چاہیے, ام یلزمہ تقویم الطعام علی نفسہ والعقل منہ دون المیتۃ, یا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ نہیں مردہ نہیں کھا سکتا ہے, وہ دوسرے مسلمان کا مال ہے وہ کھا جائے اگرچہ وہ موجود نہیں ہے اور اجازت نہیں بھی لے سکتا اس کا مال کھا جائے, یہ کرے یا یہ کرے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے بھیجے کرنا کیا چاہیے, ابھی بھی جواب دے نہیں رہے ہیں. ایک اور درمیان میں ایک بات پیش آ رہی ہے کہ یہ گفتگو تو اس وقت ہو گئی کہ جس مسلمان کا مال ہے وہ موجود نہیں ہے, اگر وہ موجود ہو تو کیا, موجود ہو اور اجازت دے دے تو مسئلہ حل ہو گیا, بات ختم ہو گئی, موجود ہو اور اجازت نہ دے تو پھر کیا کرنا چاہیے, اس ایک پہلو کو بھی پیش کر رہے ہیں. وَإِذَا كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ بَذْلُ طَعَامِهِ لَهُ أَمْ يَسَعُ الْإِمْتِنَاء مِنَ الْبَدَلِ لِيَسْتَرَّ إِلَىٰ أَكْلِ الْمَيْتَةِ, اچھا جو مرنے والا ہے وہ دوسرے مسلمان کا مال اس سے پوچھ کے کھائے یا نہ کھائے یہ تو بات کی بات ہے, اس سے مثلاً اس نے پوچھا, مرنے والے نے دوسرے مسلمان سے پوچھا کہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں کھا لوں, تو کیا دوسرا مسلمان یہ سوچتے ہوئے کہ بھائی اگر میں اس کو اجازت نہ دوں کہ نہیں کھاؤ, میری سوکھی روٹی بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں, تین دن کی سوکھی روٹی بھی مثلا یہ کھانے کی اجازت, یہ سوچ کے وہ اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اس کے بعد مری ہوئی مرغی تو ہے, اگر میں منع کروں گا تو لا مالا یہ مری ہوئی مرغی کھائے گا, اس لیے جان تو پھر بھی بچ جائے گی اس کی, تو کیا اس پر واجب ہے کہ جب اس کے سامنے مری ہوئی مرغی یا مری ہوئی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو وہ انکار کر دے کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا, انکار کا نتیجہ نکلے گا کہ خود بخود اس کو کھانا پڑے گا, تو کیا اس کو انکار کرنے کی اجازت ہے یا نہیں, کھانا دینا پڑے گا, واجب ہے اس کے لیے کھانا دینا, کیا کرنا پڑے گا, یہ دوسرا سوال آ گیا. کہتے ہیں لا یبعد الجواز فی الاول, کہتے ہیں دو مسئلے ہو گئے نا, ایک تو یہ کہ خود اس کے لیے کھانا جائز ہے یا دوسرے مسلمان کا مال کھائے, تو یہ پہلی والی صورت تھی. کہتے ہیں پہلی والی صورت میں کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ اس کے لیے مردار کھانا جائز ہو جائے. پہلی والی صورت میں یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ مالک موجود نہیں ہے, مالک اگر سامنے موجود ہوتا تو ہم سب پوچھ لیتے. مالک موجود نہیں ہے, مالک موجود نہیں ہے اور مردہ مرغی مثلا دوسری طرف پڑی ہوئی ہے, تو کہتے ہیں کہ اس کو اجازت ہے کہ یہ مردہ مرغی کھا سکتا ہے, دوسرے مسلمان کا مال نہ کھائے مردہ مرغی. ایک پہلو. دوسرا پہلو کیا تھا کہ مالک موجود ہے, مالک موجود ہے مگر کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو یہ کھانا دے, اس کی تو سوکھی روٹی ہے ادھر مرغی ہے, تو کیا یہ اس پر واجب ہے کہ وہ سوکھی روٹی کھانے کی اجازت دے اس کو, یعنی اگر اجازت نہیں دے گا تو خود بخود وہ مرغی کھائے گا. کہتے ہیں کہ واجب نہیں ہے. وعدم الوجوب فی الثانی, دوسرے والی مثال میں اس پر اجازت دینا واجب نہیں ہے, یعنی وہ اس کے لیے یہ کہنا ضروری نہیں کہ ہاں تم میرا مال کھاؤ, یہ واجب نہیں ہے. اب واجب نہیں ہے کا مطلب کیا, وہ منع کر دے تو خود بخود وہ مردہ مرغی کھائے گا, مریض مرغی کھائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی کیفیت میں بھی انسان اگر اپنی سوکھی روٹی بھی بچانا چاہے, مگر چونکہ اس کا اپنا مال ہے تو وہ اس کے لیے منع کر سکتا ہے کہ نہیں میں اجازت نہیں دیتا. اگر یہ کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا تب بھی یہ مرے گا نہیں, اس لیے کہ وہ مری ہوئی مرغی ہے, وہ کھا کے اس کا پیٹ بھر جائے گا اور اس سے جان بچ جائے گی. چنانچہ منع کر سکتا ہے کہ نہیں میرا مال یا میرا کھانا کھانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا زیادہ تر گفتگو جو ابھی آپ کے سامنے آئی ہے وہ کھانے کے حوالے سے آئی, اور میں نے دو تین بار تذکرہ بھی کیا کہ ابھی گفتگو فقط کھانے کے حوالے سے, بعد میں دوسری چیزوں کے حوالے سے بھی گفتگو آ جائے گی. دوا کا مسئلہ ہے, انجیکشن کا مسئلہ ہے, دوسری چیزوں کا مسئلہ ہے, وہ ابھی بعد میں آئے گی. تو کھانے پینے کے حوالے سے آخری کیفیت میں بھی وہ منع کر سکتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا. جی ہم بات ایسے جانور کی کر رہے ہیں یا ایسی چیز کی کر رہے ہیں کہ کھانے کے بعد والا مرے گا نہیں. اگر فرض کیجیے کہ اچھا یہ کوئی ضمانت نہیں ہوتی, کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہوتی, یا آج کی دنیا میں بہت ساری چیزیں رائج کر دی گئی ہیں کہ وہ پانی میں بھی ہر چیز میں جراثیم تلاش کرتے پھر رہے ہیں, تو وہ کھانے میں جراثیم اور پھل میں جراثیم اور دوسری چیزوں میں جراثیم اور فلاں, یہ آج کل کی دنیا میں بہت زیادہ رائج ہو گیا یہ. لیکن اسے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا جراثیم والا کھانا کھائے تو ضرور انسان مر جائے گا, اسے کوئی گارنٹی نہیں. مر جانا تو بہت دور کی بات ہے, بیمار ہو جائے گا, ایسی بھی کوئی گارنٹی نہیں. چنانچہ اگر یہ فرض کیجئے کہ ایک دن کی مری ہوئی مرغی نہیں, تین دن کی مری ہوئی مرغی بھی کھا لیتا ہے, اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ تین دن کی مری ہوئی مرغی ہمارے سامنے رکھی جائے تو اس میں بدبو آ رہی ہوگی اور ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا اس کے سامنے بیٹھنا بھی, مگر جو بھوک کی وجہ سے مر رہا ہوگا اس کو بدبو نہیں آ رہی ہوگی, اس کو تو اس میں بھی خوشبو لگ رہی ہوگی. جب تھوڑی سی بھوک لگتی ہے اور کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہے تو وہ شخص کے جو جلی ہوئی روٹی کبھی نہیں کھاتا اس وقت جلی ہوئی روٹی بڑے شوق سے کھا رہا ہوتا ہے. یہ کھانے کی یعنی الگ الگ کیفیتیں ہیں کہ کس وقت وہ کھانا مل رہا ہے. لہذا اگر یہ طے ہو جائے کہ ہاں اس مرغی میں زہر پھیل گیا ہے یا یہ مرغی مری اس وجہ سے ہے کہ سانپ نے اس کو ڈنگ مار دیا ہے اور سانپ کا زہر اس کے اندر ہے, تو ظاہر ہے پھر وہ بیکار ہو گیا, کھانا ہے ہی نہیں. یعنی ایسی مرغی ہونا نہ ہونے کے برابر ہے, چنانچہ ایسی صورت میں پھر دوسرے کی باری آ جائے گی. لیکن اگر یہ صورت حال نہ ہو, یہ کھا سکتا ہو اور کوئی مرے گا نہیں, کھانے کے بعد مرے گا نہیں, زیادہ تر یہ کہ بیمار ہو جائے گا مگر یہ کہ بیماری کا علاج بھی ہو جائے گا, تو پھر یہ والا مسئلہ ہے جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا. سوال ہمارے ٹاپک سے متعلق بھی ہے اور آج کل کے حالات کے حوالے سے بھی ہے. سوال یہ کیا گیا کہ صومالیہ میں جو بھوک سے مر رہے ہیں تو کیا ہم میں سے جو لوگ ان کی مدد کر سکتے ہیں کیا ان پر مدد کرنا واجب ہے؟ میں نے بھی مثال غالباً درمیان میں صومالیہ کی دی تھی کہ وہاں بھوک اور قحط کی کیفیت ہے اور لوگ وہاں اس کی وجہ سے مر رہے ہیں, اگر کوئی شخص اس انداز سے مدد کر سکتا ہو، چاہے وہ دور بیٹھا ہے، صومالیہ بہت دور ہے، افریقہ کا ایک کنٹری ہے اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں بہت دور، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہاں کھانا پہنچا کر ان لوگوں کی جان بچا سکتا ہو تو کرنا پڑے گا، پھر یہ واجب ہو جائے گا۔ یہ پہلے آ چکا تھا کہ جس کی جان بچائی جا رہی ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کافر ہے، ہندو ہے، مشرک ہے، منافق ہے، مسلمان ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، کوئی بھی ہے، اگر بھوک کی وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے تو باقی انسانوں پر اس کی جان بچانا واجب ہے، اور باقی انسانوں پر جان بچانا واجب ہے جو وہاں قریب ہیں ان پر بھی واجب ہے، اور جو یہاں بیٹھے ہیں اگر وہ ان کے پاس اتنی طاقت و قوت و پیسہ و دولت ہے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یہ بھی ان کے لیے کرنا پڑے گا، یہ کرنا بھی واجب ہوگا۔ البتہ موجودہ زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کے پاس ویزا ہونا چاہیے اور پاسپورٹ ہونا چاہیے اور جانے آنے کی سہولت ہونا چاہیے اور کوئی پابندی نہیں ہونا چاہیے اور بہت ساری جتنی بھی موجودہ زمانے کی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو پیش نظر رکھ کر اگر کر سکتے ہوں تو پھر کرنا پڑے گا۔ یہ اب جو بات شروع ہو رہی ہے چلیں ہم ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، زیادہ بہتر ہے، اسی کے ساتھ اس کی وضاحت کریں گے۔ اذا کان المالک غائبا حین حصول الاستراب ولم يمكن الاتصال به او بوکیله او ولیه فللمستر ان یرفع استراره بالاکل من طعامه بعد تقدیر ثمنه وجعله فی ذمته۔ جی جو قریب ہو آپ کے، جو قریب والا اس کا حق پہلے، لہٰذا پہلے قریب والے کی آپ کو مدد کرنا پڑے گا۔ اب جو بات کہہ رہے ہیں وہ پرانے مسئلے سے بالکل ہٹ کرے، یعنی پرانا مسئلہ بالکل ذہن سے نکال دیجئے کہ ایک طرف مری ہوئی مرغی اور دوسری طرف دوسرے کا کھانا، نہیں، وہ مری ہوئی مرغی والی بات ختم ہو گئی، فقط کسی دوسرے کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے مگر جس جو مالک ہے اس کھانے کا وہ موجود نہیں ہے، اور کسی کو ایسی مجبوری پیش آ گئی کہ اب وہ موت کے منہ میں جا رہا ہے، مگر مالک موجود نہیں ہے، اگر موجود ہوتا تو اس سے اجازت دے لیتا۔ تو یہ کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکا کہ اگر مالک موجود نہیں ہے تو اس کا وکیل، اس کا ولی، اس کا کوئی نمائندہ اگر موجود ہے تو پہلے اس سے پوچھنا پڑے گا۔ ڈائریکٹ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ مالک موجود نہیں ہے لہذا کھا لو، نہیں، مالک موجود نہیں ہے، اس کا نمائندہ موجود ہے، نمائندہ مطلب اس کا باپ موجود ہے، اس کا بیٹا موجود ہے، اس کی بیوی موجود ہے مثلا، یہ وکیل بن گئے ایک طرح کے۔ تو پہلی ذمہ داری تو یہ کہ اگر مالک موجود نہیں ہے تو ان لوگوں سے پوچھا جائے۔ ہاں اگر یہ بھی نہ ہو، ان میں سے کوئی بھی نہ ہو، اور بھوک کی وجہ سے ایک شخص اضطراری کیفیت میں موت کے منہ میں جا رہا ہے، کھانا سامنے موجود ہے مگر مالک نہیں ہے، اس کا وکیل بھی نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر اسلام نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ بغیر پوچھے دوسرے کا کھانا کھا سکتا ہے۔ وہ چوری کرنے والا معاملہ نہیں جو مسلمانوں کے درمیان بہت مشہور ہے کہ چوری کر کے کھا لیں، نہیں، وہ تو پہلے آ چکی بات ہے، اگر مالک موجود ہے تو سب سے پہلے اسی سے پوچھنا پڑے گا۔ یہ ساری گفتگو اس صورت میں کہ موجود نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کا مال کھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں جان بچانے کی خاطر، مگر پہلے یہ نیت کرنا پڑے گی کہ ہم یہ مال خرید رہے ہیں اور اس مال کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت اس کے مالک کو ہم ادا کریں گے، یہ نیت کرنا پڑے گی پھر کھا سکتے ہیں۔ اچھا، مال کی قیمت مقرر کرنے میں یہ مال ہم خرید رہے ہیں اور اس کے مالک کو اتنی قیمت ادا کریں گے، تو قیمت کتنی اپنی نیت میں لے کر آئیے۔ کہتے ہیں کہ کم از کم اتنی قیمت تو ضرور ذہن میں لے کر آنا پڑے گی کہ جو اس کی بازاری قیمت ہے، بازار میں جتنے کی بک رہی ہے کم از کم اتنی قیمت تو ضرور مقرر کرنا پڑے گی، اتنی یا اس سے زیادہ مقرر کر سکتے ہیں مگر اس سے کم مقرر نہیں کر سکتے۔ اگر بازار میں 6 روپے کی روٹی مل رہی ہے تو 6 روپے یا 10 روپے مقرر کر سکتے ہیں روٹی کی قیمت، مگر 5 روپے روٹی کی قیمت مقرر نہیں کریں گے۔ تو کھانے سے پہلے بھی یہ طے کرنا پڑے گا کہ میری نیت میں یہ ہے اور اس کے بعد میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ والا کام عام طور پر جس نے ساری زندگی دین پر عمل کیا ہو وہی کر سکتا، ورنہ جو شخص موت کے منہ میں جا رہا ہو اس کو یاد نہیں رہے گا، اس کے ذہن میں نہیں آئے گی یہ بات کہ مجھے نیت کر کے یہ کھانا کھانا ہے، بغیر نیت کے میں کھانا نہیں کھا سکا. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس شخص نے ساری زندگی دین پر اور شریعت کے مسائل پر عمل کیا ہو وہ آخر وقت میں بھی اسی لیے بچ جاتا ہے. اس لیے کہ ساری زندگی وہ عمل کر چکا تھا تو ساری زندگی جس طرح سے اس کا ذہن کام کرتا رہا ہے آخر وقت میں بالکل جب یہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اس وقت بھی اس کا ذہن اسی انداز سے کام کرتا ہے. مرجے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, کیا نام تھا, کچھ باتیں ذہن سے نکلنے لگی. اب جب انسان مرنے لگتا ہے تو خاص کیفیت میں اس کو لٹایا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے احتضار کی کیفیت. احتضار آپ کو معلوم ہے, اس وقت اگر کوئی لٹائے ہم اس کے قریب کھڑے ہوں, مرنے والے کے بالکل قریب کھڑے ہوں, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیسے لٹانا چاہیے معلوم ہے؟ جی کیا کریں گے, قبلے کی طرف لٹا ہوا کیسے ہوگا, کیسے ہمارا قبلہ کی کون سا حصہ قبلہ, ابھی آدھا جواب ہے آپ, جی آپ بتائیے. یہ مکمل جواب ہے کہ پیر طلبے کی طرف ہو, پیٹ آسمان کی طرف ہو. پیر کے طلبے قبلے کی طرف ہوں اور پیٹ آسمان کی طرف ہو, ورنہ ایسا ہو کہ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے تو طلبے تو قبلے کی طرف ہو جائیں گے مگر پیٹ آسمان کی طرف نہیں ہو, تو پیٹ بھی آسمان کی طرف ہونا چاہیے. ایک مرتبہ بابا سے بولیں سلوات پڑھنے کا, اچھا اگر کوئی ارد گرد موجود نہیں ہے تو یہ مرنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اس طرح سے لیٹے. جو موجود ہے اگر مرنے والا ہل جل نہیں سکتا ہے, بالکل سکرات کی کیفیت میں چلا گیا ہے, تو جو ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ پیر طلبے کی طرف کریں, پیٹ اس کا آسمان, یعنی سیدھا چٹ لیٹے. اور اگر وہ خود ایسا کر سکتا ہے, کوئی ادھر ادھر نہیں ہے, تو خود ایسا کرے, اپنے پیروں کو لمبا کرے اور طلبے قبلے کی طرف لے جائے, پیٹ آسمان کی طرف سیدھا لیٹے بالکل. اب وہ میں مرجے کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, جو ان کے رشتے دار تھے ان کے احتضار کی کیفیت میں وہ بار بار ان کے پیر لمبے کرتے تھے اور یعنی طلبے قبلے کی طرف کرتے تھے اور پیٹ ان کا آسمان کی طرف کرتے تھے, مگر تھوڑی دیر کے بعد یہ اپنے پیر قبلے سے ہٹا لیتے تھے, حالانکہ مرجے تھے مجتہد تھے, اپنے پیر مرجے وہاں سے ہٹا لیتے تھے اور اپنا پیٹ بھی آسمان سے دور کر لیتے تھے, کروٹ لے لیتے تھے. ایک مرتبہ کیا, دو مرتبہ کیا, تین مرتبہ کیا, یہ سارے رشتے دار حیران ہو گئے کہ معاملہ کیا ہے, اتنے بڑے مرجے اور بار بار ہم خود یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے طلبے قبلے کی طرف کر رہے ہیں, اور مرجے جنہوں نے فتویٰ دیا اپنی کتاب میں تو دوسروں کو سکھا رہے ہیں کہ مرتے وقت ایسا کرتے ہیں, خود یہ نہیں کر رہے ہیں, معاملہ کیا ہے. تو ذہن کبھی ادھر ادھر چلا جاتا ہے کہ نہ جانے آخری وقت میں کیا ہونے والا ہے, شیطان بہکانے والا ہے, بہت سارے خیالات ذہن میں آتے ہیں. اور آخری وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ آخری وقت ہی ہے کہ جس میں سارا فیصلہ ہوتا ہے. اگر مومن بن کے اٹھا تو خیر ہی خیر ہے, آرام ہی آرام, اور اس وقت اگر وہ غیر مومن بن کے اٹھا پھر گیا کام سے, چاہے ساری زندگی اس نے کار خیر کی تو گھبرائے. کسی نے آگے بڑھ کے ان کے کان میں پوچھا کیا ہوگا, بات کیا ہے, ہم بار بار آپ کے پیر سیدھے کرتے ہیں, آپ دوبارہ پیر سکے سکڑ کر اور پھر کروٹ بدل لیتے ہیں. کہا کہ جو تم کر رہے ہو یہ تم پر واجب ہے, جو میں کر رہا ہوں یہ مجھ پر واجب ہے. رائٹ, اچھا کیسے, کہ تم جو کر رہے ہو بالکل صحیح کر رہے ہو, اس لیے کہ تم ارد گرد کھڑے ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ مسلمان جب مرنے لگے تو اس کے پیر قبلے کی طرف کرو, تم صحیح کر رہے ہو بالکل. مگر ایک مسئلہ میری کتاب میں اور بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بیت الخلاء کے وقت بیت الخلاء میں ہو تو بیت الخلاء کرتے وقت وہ قبلہ رخ نہیں ہونا چاہیے, نہ رو با قبلہ ہونا چاہیے نہ پشت با قبلہ ہونا چاہیے. لہذا تمہیں میری کیفیت ہی معلوم, لہذا میں قبلہ رخ نہیں ہو سکتا ہوں. تو ان کی ذمہ داری تھی کہ قبلہ رخ کریں, ان کی ذمہ داری تھی کہ قبلہ سے منحرف ہوں, اس لیے کہ خاص حالت میں قبلہ رخ نہیں ہو سکتا. مگر یہ اتنا ذہن آخر وقت میں کام کیسے کر رہا ہے, بھائی ہمارے جو مرجع انتقال کرتے ہیں 90 برس سے اکثر کی عمر زیادہ ہوتی ہے. 90 برس میں آخری وقت میں جب موت کے منہ میں جا رہا ہو اتنا ذہن کام کیسے کرتا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ساری زندگی جس نے شریعت کے مسائل پر عمل کیا ہوتا ہے وہ آخر وقت میں بھی ان تمام چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو جس نے شریعت کے مسائل پر صحیح طرح سے عمل کیا ہوگا وہ مرتے مرتے بھی یہ مسئلہ ذہن میں لے کر آئے گا کہ بھائی میں کسی مسلمان کا مال کھا نہیں سکتا. تو چاہے اس کی روٹیاں ہیں خالی روٹیاں ہیں اس کے پیسے دینے پڑیں گے, لہذا اس کی نیت کرے گا وہ. تو آخر وقت میں بھی اس کی نیت کرنی ہے, اور نیت کم از کم اتنی کرنی ہے کہ جو بازاری اس کی قیمت ہو اس اعتبار سے نیت کرنی. جی مالک نے کسی اور کو بیچ دیا تھا, جی ٹھیک ہے, جو اس نے قیمت مقرر کی وہی قیمت چلے گی. اچھا پہلے آپ کا سوال ہم بیان کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ لیں. فرض کیجئے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں, مگر وہ کھانا مالک نے پہلے کسی اور کو بیچ دیا تھا, اور یہ فرضی مثال بنا رہے ہیں ویسے تو, کہ وہ کھانا کسی کو 5,000 میں بیچ دیا تھا اور یہ جو قیمت لگا رہے ہیں وہ روٹی کی 6 روپے قیمت لگا رہے ہیں, تو مالک تو 5,000 کا پہلے بیچ چکے تھے, تو اب یہ 6 روپے قیمت لگائیں گے تو 6 روپے دینے ہوں گے کیا اس کو یا 5,000 دینے ہوں گے, کتنے دن؟ یہ ہے ان کا سوال. ٹھیک ہے, ان کو 6 روپے دینے, زیادہ نہیں دینے. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جس کی روٹیاں ہیں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی گئی ہے کہ یہ مالک ہو تو 6 روپے اور یہ مالک ہو تو 5,000 روپے. مالک یہ ہو یا یہ ہو, مالک بدل گیا زیادہ زیادہ, کھانا تو وہی ہے. تو اگر یہ مالک ہوتا تو اس کو بھی 6 روپے دینے ہوتے, اب مالک بدل کے یہ والا مالک بن گیا تو اس کو بھی 6 روپے دینے. تو چاہے اس مالک نے اس کو 5,000 میں بیچ دیا ہو, مگر یہ جب نیت کر رہا ہے کہ میں بازاری قیمت دوں گا تو یہ فقط 6 روپے دے گا, زیادہ نہیں دے گا. مالک تو ویسے تو ہر چیز کا نقصان ہے, مگر یہ نقصان چونکہ موت کے منہ میں جا رہا ہے اس لیے دوسروں کو برداشت کرنا پڑے گا. ویسے تو نقصان یہی ہے کہ وہ کون احمق آدمی ہے جس نے 6 روپے کی روٹی 5,000 روپے میں خرید لی, سب سے بڑی بات تو یہی. اچھا تو اب یہ نیت کرے گا, اس کی ذمہ داری ہوگی کہ نیت کرے گا کہ اس طرح سے روٹے, ایک بات. دوسرا یہ کہ فقط نیت ہی نہیں کرے گا, بلکہ اگر اس کے لیے ممکن ہوا کہ حاکم شرح سے اجازت لے سکے تو حاکم شرح سے اجازت لینا بھی احتیاط واجب ہے. خالی نیت نہیں کرے, حاکم شرح سے اجازت, اور اگر حاکم شرح نہیں ہے تو عادل مومنین, امور حزبیہ کی جو بات آپ کے سامنے آئی تھی, امور حزبیہ کے تحت پھر عادل مومنین سے کہے کہ میں یہ روٹی لے رہا ہوں اتنے کی اور اس کو میں استعمال کروں گا. ولا یکون اقل من ثمن المثل, یہ بات پیش نظر رکھنا ہوگی کہ اس کی قیمت بازاری قیمت سے کم نہیں ہونا چاہیے. والاحوت المراجعت الى الحاکم الشرعی لو وجد, اگر حاکم شریف شرف کہیں موجود ہو پایا جاتا ہو تو احتیاط واجب ہے کہ اسے پرمیشن لینا پڑے گی. وما آدم ہی, اور اگر حاکم شرع موجود نہیں ہے فإلى عدول المؤمنین, تو عادل مومنین سے پرمیشن لینا پڑے گی. تو کتنا مرتبہ اور مقام ہے عادل مومنین کا کہ ایسے خطرناک موقعوں پر بھی ان کو شاہد بنایا گیا ہے. اب آئیے وہ بات جو ابھی میں نے بیان کی کہ اب تک جتنی گفتگو آپ کے سامنے آئی بظاہر ایسا لگا کہ اس کا تعلق فقط کھانے سے, لیکن فقط کھانے والی گفتگو نہیں, کسی بھی چیز سے اگر تعلق بنتا ہو, دوا سے اگر نہیں ملے, دوا نہیں ملے گی تو مر جائے گا, انجیکشن نہیں ملے گا تو مر جائے گا, دوسری کوئی چیز نہیں ملے گی, یعنی وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو دل کا مریض ہوتا ہے اس کو وہ جھٹکا نہیں ملے گا تو مر جائے گا مثلا, تو کسی بھی ایسی چیز کے جس کے بغیر وہ مر جائے گا وہ سب کی ساری کی ساری چیزیں کھانے کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے. چنانچہ جو بھی ان ساری چیزوں کو دے سکتا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ ساری چیزیں دے. جی نہیں, یہ کھا کتنا سکتا ہے اس میں ایک بات ہمیشہ کلیہ پیش نظر رکھنا ہے کہ اتنا کھا سکتا ہے کہ جس سے جان بچ جائے, لازمی نہیں ہے کہ وہ پورا جتنا کھانا پڑا ہے سارا پیٹ بھر کے کھا لے, جتنی جان بچ جائے اتنا. البتہ اگر اس سے بارگین ہو گئی ہو کہ اتنے کا بیچ رہے ہیں تو پھر سارا لے کے کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. التفاصل المتقدمۃ فی الاضطرار الى طعام الغیر تجریف الاسترار الى غیر طعام من انبالہی کرتوائے وصیاب وصلائے ونقیہ. کہتے ہیں جو تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی مجبور آدمی کے لیے کہ جو کھانے کے لیے مجبور ہو جائے اور مجبوری میں دوسرے کا کھانا کھانا پڑ رہا ہے تو کیا صورتحال ہوگی. کہتے ہیں وہ کھانے کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے دوسرے اموال میں بھی چلے گی. دوسرے اموال کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک مال تو مثلا روٹی ہے اس کا, دوسرا مال مثلا دوا ہے, اگر دوا نہیں ملے گی تو مر جائے گا, وصیاب ہے یا کپڑا ہے. مثلا ایسے ٹھٹرنے والے علاقے میں پہنچ گیا ہے کہ اس کو اگر کپڑا نہیں ملا تو مر جائے گا, سردی کے مارے مر جائے گا. وصلا اسی طرح سے اسلحہ ہے, اسلحے کا معاملہ ہے. اسلحے کا معاملہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی مثال کیا بن سکتی ہے؟ مثلا یہ آدمی اچھا خاصا ہٹا کٹا ہے, کھاتا پیتا ہے, اسے تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں, مگر ڈاکو آ گئے ہیں اس کے پیچھے گولی مارنے کے لیے. اب اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے, وہ گارڈ جو برابر میں کھڑا ہوا ہے اس کے پاس اسلحہ ہے, تو اس سے وہ اسلحہ لے کے اس کو فائر کر کے ختم کر سکتا ہے. اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کا اسلحہ استعمال کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, تو دوسرے کا اسلحہ استعمال کر اس کو ختم کر. تو یہ کیا ہے؟ کھاتا پیتا اٹا کھٹا سب ہر طرح کی سہولت ہے, مگر اگر یہ اسلحہ استعمال نہ کرے تو موقع میں چلا جائے گا. تو اب یہ دوسرے کا اسلحہ استعمال کر سکتا ہے, جو طریقہ پہلے بتایا تھا اس کو پیش نظر رکھ کر. ورنہ ہوا اور اسی طرح کی دوسری بات, اسی طرح کی دوسری مثال کیا ہے؟ وہ بہت ساری بنے گی. ہم کسی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں, کراچی شہر میں ہر آدمی ایک دوسرے کا پڑوسی ہے, محلے میں رہ رہا ہے, اور محلے میں رہ رہا ہے کا مطلب ہے کہ پڑوس والے کو کسی ایسی چیز کی ضرورت پڑ گئی کہ فوراً اس کو اسپتال لے جانا پڑے گا ورنہ وہ مر جائے گا, ہارٹ اٹیک ہو گیا مثلا اچانک, اور اگر اس کو اسپتال نہیں لے گئے تو مر جائے گا. مگر اسپتال لے جانے کے لیے اس کے پاس گاڑی نہیں ہے یا گاڑی کا کوئی اور انتظام نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑی ہے تو گاڑی دینا پڑے گی. یہاں پڑوسی کو گاڑی دینا واجب ہے تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے, جیسے دوا دینا واجب تھا, جیسے روٹی دینا واجب تھا, اسی طرح سے اپنی گاڑی دینا واجب ہو جائے گا تاکہ اس کی جان بچائی جا سکے. جی جو شخص مر رہا ہے اس کے پاس اپنا مرغا مرغی ہے تو پھر تو وہ امیر ہے, پھر تو مسئلہ مر کیوں رہا ہے پھر وہ؟ اچھا مردہ مرغی ہے. اچھا تو کوئی بالکل واضح بات ہو گئی. پھر تو یہ اگر کافر حربی ایسا ہے کہ جس کا مال قابل احترام نہیں ہے تو وہ ویسے ہی لے سکتا, پھر مردار نہیں کھا سکتا, مری مرغی نہیں کھا سکتا. اگر کوئی ایسا اس کے پاس ہے کہ جس کا مال قابل احترام نہیں ہے, اسلام میں کچھ لوگ ہیں جن کا مال قابل احترام نہیں ہے, تو پھر ان کا مال کھا سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. جی جی پڑوسی کو کیوں حضرت صاحب؟ یہ سارا دار و مدار اس بات پر ہے جو مثال انہوں نے بتائی کہ پڑوسی کے پاس گاڑی تو ہے مگر گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, تو کیا پیٹرول دینے سے بات بن جائے گی؟ ہاں اتنی جلدی سے آپ پیٹرول نکال سکیں اپنی گاڑی سے اور اس کی گاڑی میں ڈال سکیں اور اس کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا تو اس کی بات پہ رکشہ ہی موجود ہے, رکشہ میں چلا جائیں, آپ کی گاڑی کا کیوں انتظار کرے گا؟ اچھا کچھ سوالات اور آ گئے ہیں, ذرا دیکھ لیتے ہیں, آج تھوڑی سی گنجائش بھی موجود ہے. ایک خاتون نے کچھ رقم امانت کے طور پر رکھوائی, ہاں اب ایک سوال جو ہے موضوع سے متعلق ہے, پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں پاکستان میں دور دراز علاقوں میں پانی کا بندوبست کرنا کیا واجب ہے جبکہ میں کر سکتا ہوں, اور اگر نہ کیا جائے تو لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, اگر لوگ پیاس سے مر رہے ہوں اور انتظام کیا جا سکتا ہو تو مسلمان پر واجب ہے کہ اس کا انتظام کرے, پھر معافی نہیں ہوتی ہے. ساری باتیں جمع ہونا ضروری ہے کہ یہ بات طے ہو جائے کہ پیاس سے لوگ مر رہے ہیں, یہ بھی طے ہو جائے کہ میں انتظام کر سکتا ہوں, یہ بھی طے ہو جائے کہ میرے انتظام کرنے تک وہ زندہ رہے گا جو پیاس سے مر رہا ہے, اور یہ سارے جتنی بھی باتیں ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہو مل رہے ہیں تو جی ہاں پھر یہ کام کرنا واجب ہو جائے گا. اچھا اب جو مثال میں پیش کر رہا تھا کہ پڑوس والے کو, جی 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 اگر ایک آدمی مر رہا ہے یا شدید ضرورت مند ہے, شدید ضرورت مند اگر ایسا ہے کہ جو مرنے کے قریب قریب جیسا مرنے جیسا ہی ہے تو وہ ایسا ہی ہے جیسا مر رہا ہے اس کے بعد, لیکن شدید ضرورت کا مطلب اگر وہ زندگی کا خطرہ نہیں, جان کا کوئی خطرہ نہیں تو پھر اس میں شامل نہیں ہوگا. لہذا جتنے مسلمان اس انداز سے اپنی جان دے رہے ہوں کہ جہاں مرنے والا مر رہا ہو پھر ایسی صورت میں ہر شخص پر ضروری ہو جائے گا کہ وہ اس مسلمان کی جان بچائے. ایک مثال میں نے بتائی آپ کے سامنے کہ مثلا گاڑی کی ضرورت ہے اس کو گاڑی میں لے جانا پڑے گا, لہذا گاڑی دینا واجب ہو جائے گا. یہی مسئلہ دوسرے اسپتال میں ہم گئے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ایک مریض ایسا آیا ہے کہ اس کو خون نہیں ملا تو یہ مر جائے گا, اور ہمارا خون صحیح ہے تو خون دینا واجب ہو جائے گا. ہمارے پاس دوا ہے باقی کے پاس دوا نہیں ہے, دوا دینا واجب ہو جائے گی. یعنی یہ ساری مثالیں معاشرے میں ہیں, مرتے ہوئے شخص کی جان بچانا ہر صورت میں ضروری ہے, چاہے ہمیں کچھ بھی دینا پڑے, کچھ بھی اس کے لیے کرنا پڑے تو ساری اس کے لیے قربانی دینا ہوگی تاکہ مرنے والے کی جان بچائی جائے. یہ جان بچانا انتہائی ضروری ہے. ففی کل مورد استر فیہ شخص الی التصرف فی مال غیرہ لحفظ نفسہ او عرضہ یجب علی المالک مع حضورہ الترخیص لہ بالتصرف فیہ بما یرفع اضطراره. کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی ساری مثالیں آپ کے سامنے آئیں, اگر کوئی اتنا مجبور ہو جائے کہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے دوسرے کا مال استعمال کرنا پڑے تو وہ تو دوسرے کا مال استعمال کر سکتا ہے, مگر یہ بات ہے کہ اسے مالک سے اجازت دینا پڑے گی. جس مالک سے اجازت دینا پڑے گی اس پر واجب ہے کہ وہ اجازت دے, وہ منع نہیں کر سکتا, اس پر واجب ہے کہ وہ منع دے, وہ اجازت دے تاکہ دوسرے مسلمان کی جان بچائی جا سکے. ہاں اجازت دے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ فری میں اجازت دے, جو ابھی انہوں نے سوال کیا تھا کہ پڑوسی کی عادت خراب ہو جائے گی. عادت کیسے خراب ہو جائے گی؟ اگر یہ گاڑی دے رہے ہیں پڑوس والے اپنی تو باقاعدہ جتنا ٹیکسی والے کرایہ وصول کرتے ہیں وہ کرایہ ان سے مانگے تو بات ختم ہو جائے گی. لہذا اگر ٹیکسی والا وہاں سے وہاں جانے کے 500 روپے مانگ رہا ہے, کہہ رہے کہ ٹھیک ہے پہنچا تو دیں مگر نیت کر لیں کہ 500 روپے ان سے لینے, تو بات ختم ہو جائے گی. تو مدد کرنا واجب ہے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ فری میں, نہیں فری میں کچھ نہیں, آپ پیسے ویسے دیں گے سب کچھ کریں گے. یہی بات یہ بھی جو بار بار سوال آ رہا ہے کہ پانی نہیں مل رہا پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے, ٹھیک ہے پانی کا انتظام کریں مگر فری میں کرنا ضروری نہیں, ان سے پیسے دیں اور پیسے لے کے جو ان کی مدد کی جا سکتی جان بچائی جا سکتی تو جان بچائی جائے. جی یعنی یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جس کا حل آپ لوگوں کو خود معلوم ہونا چاہیے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کو گاڑی دے دیتے ہیں تو یقین ہے کہ گاڑی نہیں ملے گی تو گاڑی دیتے کیوں ہیں؟ سر آپ خود ڈرائیونگ سیٹ میں بیٹھیں, خود لے جائیں اس کو, وہ خود جیسے وہ پہلے آیا تھا کہ فقط کھانا دینا واجب نہیں ہے, کھانا دے کے اس کے منہ میں نوالا بنا کے دینا یہ بھی واجب. چنانچہ اگر آپ کو ڈر ہے تو آپ خود چلے جائیں. جی جی اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کو مارا جا سکتا ہے, بلکہ مارنا واجب بھی ہے ہر مقام پہ نہیں, البتہ جو اس کے استثنائی مورد ہوں گے وہ اپنی جگہ پر. یعنی پہلی ایسی کوشش کی جائے گی کہ جس سے ہماری جان بچ جائے, چاہے اس کو زخمی کریں یا ماریں یا جو بھی کچھ کریں, ہماری اپنی جان بچے ایسا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. نہیں نہیں اگر کوئی ہمیں قتل کرنے آیا ہے اور ہم نے اس کو مارا ہے تو اس پہ کوئی دیت نہیں ہوگی, ہر مقام پہ دیر نہیں ہوتی. جی
ہمارے علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ جی
جی جی اگر فرض کیجیے کہ دوسرے کے ساتھ معاملہ پیش آئے, اب اپنا معاملہ نہیں ہوا, یہ دوسرے کا معاملہ ہوا, دوسرے کے لیے اگر کوئی معاملہ پیش آیا, ڈاکو اٹھا کے لے گئے اور اہم ممکن اس کو قتل بھی کر دیں, تو دوسرے کی جان بچانا واجب نہیں ہے, خصوصاً جب اپنی جان کو کوئی خطرہ ہو تو دوسرے کی جان بچانا واجب نہیں ہے. سوالات شاید جواب نہیں آ سکیں گے, اس لیے کہ بس آج ہمیں یہ مسائل ختم کرنے ہیں اور ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. تو مالک پر واجب ہے کہ وہ دے. اچھا, اگر مالک موجود نہیں ہے تو وہی پرانا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ مالک کی اجازت کے بغیر لے لے گا, مگر نیت کرے گا کہ میں اس کا اتنا پیمنٹ کر دوں گا بعد میں. چنانچہ جو کھانے کی تفصیلات تقریباً ایک ہفتے تک آپ کے سامنے چلتی رہیں, وہ تفصیلات باقی ساری چیزوں میں بھی آ جائیں گی اپنی جان بچانے کے حوالے سے. یہ ایک بات مکمل ہو گئی. اب آخری مسئلہ ہے جس کا تھا, جی وہ تین افراد کا مسئلہ تھا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, تین افراد ہیں, یہ دو افراد ہیں, یعنی سامنے والا آیا ہے مارنے کے لیے اور ہم مار اگر نہیں ماریں گے اس کو تو مر جائیں گے, یہ دو افراد. تو اتنا ہی فرق ابھی کافی سمجھیں, ورنہ تفصیلات اس کی اپنی جگہ پر ہیں. تو کیوں مار رہے ہیں سامنے والی مقدس ہستی ہے جو کیوں مار رہی ہے؟ اگر اللہ کا رسول ہے, اگر کسی دوسرے انسان کو مار رہا ہے تو کیوں مار رہا ہے؟ یقیناً صحیح کر رہے ہیں, کر رہے ہوں گے وہ امام اگر ایسا کام کر رہے یقیناً صحیح کر رہے ہوں گے, پھر ان کو تو نہیں مارا جا سکتا. ابھی ذرا ٹائم نہیں ہے بالکل, یہ ایک مسئلہ مکمل کرنا ضروری ہے, اور یہ مسئلہ ہے بھی بڑا اہم. اس مسئلے کا تعلق اس سے, اب تک بات ہوئی کہ جان بچانا واجب ہے, اب آئیے اس سے ہٹ کر ایک دوسری بات, مسلمانوں کے مقدسات, دین کو بچانا, ان کے مقدسات کو بچانا, ان کے ناموس کو بچانا, کیا ان کے لیے بھی مال خرچ کرنا ضروری ہے؟ جان اگر دینا پڑے تو جان دینا ضروری ہے؟ یہ ہے ایک امپورٹنٹ مسئلہ. حالانکہ اس کی اگر زیادہ تفصیل کا موقع ملتا تو بہت زیادہ مثالیں میں دے کر آپ کے سامنے مسئلہ بیان کرتا, مگر ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. بس مختصر طور پر یہ آج اسے سن لیں, اذا توقفت صيانة الدين الحنيف واحكامه المقدسه وحفظ نواميس المسلمين وبلادهم على انفاق شخص او اشخاص من اموالهم وجبا. کہتے ہیں کہ اگر دین حنیف کو بچانا موقوف ہو جائے, دین بچانا اب ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ اگر وہ مال خرچ کرے تو دین بچ جائے گا, یا ایک نہیں کچھ افراد اگر مال خرچ کریں تو دین بچ جائے گا, دین کی حفاظت کے لیے مال خرچ کرنا, یا پورا دین نہیں, دین کا مطلب دین اسلام ہو گیا, دین کے احکامات, سارے دین کے بچانے کی بات نہیں ہے, دین کے احکامات کو بچانا ہے, پردہ بچانا ہے, نماز روزے بچانے ہیں, یہ دین کے احکامات ہو گئے. اگر ان کو بچانے کے لیے کسی شخص کو مال خرچ کرنا پڑے, یا چند افراد کو مل کے مال خرچ کرنا پڑے, تو چاہے دین کو بچانا ہو یا دین کے چند احکامات کو بچانا ہو, اگر ایک آدمی کو مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے یا چند افراد کو مال خرچ کرنا پڑ رہا ہے, تو ان پر واجب ہے کہ یہ دین کو بچانے کے لیے اور احکام اسلام کو بچانے کے لیے یہ مال خرچ کریں, کرنا پڑے گا ان کو. اور اسی طرح سے مسلمانوں کی ناموس بچانے کے لیے, مسلمانوں کی ناموس بچانے کے مختلف موارد ہو سکتے ہیں. ایک ناموس بچانے کا پہلو تو یہ کہ مسلمان خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور زیادتی بھی ایسی کہ جو ناقابل برداشت والی. اگر زیادتی ہو رہی ہے, ایک شخص اگر مال خرچ کرے یا چند افراد اگر مال خرچ کریں, تو ان کے ذریعے سے ناموس کو بچایا جا سکتا ہے, تو یہ کام کرنا واجب ہے, کرنا پڑے گا. اگر 15 آدمی 100 آدمی 500 آدمی ایک مل کے کام کر سکتے ہوں اپنا پیسہ خرچ کر کے, تو ان پر واجب ایسا کرنا پڑے گا ان کو. اور اسی طرح سے وہ بلادہم اگر مسلمانوں کے ملکوں پر شہروں پر کسی نے چڑھائی کر دی ہے اور چند افراد مل کے مال خرچ کر کے ان کو بچا سکتے ہیں تو ان پر کرنا واجب ہے. اب مثال دینے کی گنجائش تو بالکل ختم ہو گئی. فرض کیجئے کہ امریکہ نے عراق میں چڑھائی کر دی ہے, امریکہ نے افغانستان میں چڑھائی کر دی ہے, یہ مسلمان ملک ہیں, دونوں مسلمان ملک ہیں عراق ہوئے. اگر کچھ افراد مل کے یا ایک آدمی ایسا کوئی کام کر سکتا ہو کہ جس سے ان کے ملک اور ان کے شہر محفوظ رہیں, مثلا وہ سعودی عرب کا بادشاہ ہے, وہ پیسے خرچ کر سکتا ہے اور اتنے پیسے خرچ کر سکتا ہے کہ مسلمانوں کے علاقے محفوظ رہیں, تو اگر وہ بادشاہ ہے اور اتنی بڑی رقم خرچ کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہی والا کام کرے. اور اگر ایک آدمی کے بجائے کئی آدمی ہیں مجبور ہیں والے کام کرنے پر, تو کئی آدمیوں کو مل کے والا کام کرنا چاہیے. تو چار چیزیں بڑی اہم ہو گئی, تین ہے اسلام, اسلام کے احکامات چاہے وہ چند احکامات ہو, نماز بچانا, روزہ بچانا, پردہ بچانا, چند احکامات. نمبر تین, مسلمانوں کی ناموس بچانا, اس کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا. اور چوتھی چیز, مسلمان کے ملک کو بچانا, ان کے شہروں کو بچانا, اس کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا پڑ رہا ہے اور چند افراد مل کے پیسہ خرچ کریں تو یہ بچ جائے گا تو پھر ان پر واجب ہے. لیکن اگر چند افراد مل کر بھی ایسا نہ کر سکتے ہوں, یعنی پیسہ خرچ بھی کریں گے تب بھی وہ بچے گا نہیں, ضائع ہو جائے گا, تو پھر کسی پر واجب نہیں ہے. وَلَيْسَ لِلْمُنْفِقِ فِي هَذَا السَّبِيلِ أَنْ يَقْصُدَ الرُّجُوعَ بِالْعِوَضِ عَلَى أَحَدٍ. کہتے ہیں کہ پھر منفق کو یہ حق نہیں ہے جو پیسہ دینے والا ہے, اب تک یہ بار 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 آئی کہ مرنے والے کی جان بچانا واجب ہے مگر اسے پیسہ لیں گے, چاہے دوا کے پیسے یا روٹی کے پیسے یا گاڑی کے پیسے, پیسے لیں. لیکن اگر دین اسلام کو بچانے کے لیے کسی نے پیسہ خرچ کیا ہے تو کسی سے مطالبہ نہیں کرے گا, کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. اسلام کو بچایا, اس کے احکامات کو بچایا, مسلمانوں کے شہروں کو بچایا, مسلمانوں کی ناموس کو بچایا, اس کے لیے جو پیسہ خرچ ہوا وہ کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے, وہ کسی سے مطالبہ نہیں کر سکتا ہے. ولیس لہ مطالبۃ احد بعوض ما بذلہ فی ھذا المضمار. اور اس شاہراہ پر, اس موقع پر جتنا پیسہ بھی خرچ کیا گیا ہے, ایسے جتنے کام کاج ہیں اس میں جتنا بھی پیسہ خرچ کیا گیا ہے, اس کا مطالبہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ خرچ کرنا واجب بھی ہے اور مطالبہ بھی کسی سے نہیں کیا جا سکتا ہے. معذرت چاہتے ہیں, آج بہت سارے سوالات بھی آئے مگر ان کے جواب ہم نہیں دے سکیں گے, ٹائم بہت زیادہ لے لیا ہم نے. آخری مطلب بھی بڑی جلدی جلدی ہم نے مکمل کیا, اگر پروردگار نے موقع دیا تو کسی اور موقع پر زیادہ تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کی وضاحت کریں گے. صلی اللہ علی محمد و آل الطاہرین. اللہم صل علی
کر لیا.